أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل کے جو خاص نکات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ کسی بھی دوسری سورت کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے. لفظ قرآن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن معجم المفہرس میں غالباً یہ 7 مرتبہ قرآن مجید کا لفظ قرآن میں آیا ہے قرآن, اور اس میں سے 16 مرتبہ صرف اس سورہ بنی اسرائیل میں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری سورت میں خود قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا جو مضمون ہے وہ تانے بانے کی طرح ہے. شروع میں آپ دیکھ چکے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. آج بھی آپ دیکھیں گے خاص طور پر اب جو ہم اس کا پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا ذکر اس میں آیا ہے کثرت کے ساتھ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, اور ہم نے گردش دی ہے اس قرآن میں. تصریف کہتے ہیں کسی چیز کے پھیرنے کو, تصریف الآیات, یعنی ایک پھول کا مجموعہ ہو تو 100 رنگ سے باندھے مختلف اسالیب سے, مختلف پیرایوں میں, مختلف ترتیب سے ایک بات کو بیان کرنا کہ اگر کسی شخص کی ذہنی جو ساخت ہے اس کے اعتبار سے ایک انداز سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرے انداز سے کیا سمجھ میں آ جائے, اور یہ کہ اگر کسی شخص کا اپنا ایک ذہنی پس منظر ہے اس میں اگر ایک بات اگر ایک طور سے کہی جائے تو نہیں اتر رہی, تو اگر اسی بات کو کسی اور پیرائے میں کہا جائے تو شاید وہ وہاں اتر جائے. اس لیے قرآن مجید میں جو بنیادی مضامین ہیں ان کو مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں بدل بدل کر بیان کیا گیا, یہ ہے تشریح. اور ہم نے خوب گردش دی ہے اس قرآن میں تاکہ لوگ سمجھیں, نصیحت اخذ کریں, انہیں حقائق یاد آ جائیں. لے یذکروا, لے یتذکروا, اور ذکر پر میں بات کر چکا ہوں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ کوئی شعر کے جو آپ کی فطرت میں ہے صرف اس کو اجاگر کرنا مقصود. وما يزيدهم الا نفورا, لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہیں اضافہ کر رہا ان کے حق میں یہ قرآن مگر بدکنے میں, نفرت میں. یہ لوگ جو ہے اور اس سے کھینچے چلے جا رہے ہیں اس سے, بجائے اس کے کہ اس کی طرف کھینچے ہوئے آئے یہ اور اس سے دور ہو رہے ہیں. قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر واقعتاً اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں, اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ لازمن جو عرش اعظم کا جو خدا ہے عرش والا اس کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے, یعنی بغاوت کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتے. تو دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ ایک بڑا شہنشاہ ہے, چھوٹے بادشاہ اس کے تحت ہیں, تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بادشاہ جو ہے اس کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ آخر اس میں کیا سرکار کا پڑے کہ یہ شہنشاہ بنا بیٹھا ہے, میں تو نہیں بن سکتا. تو کوئی نہ کوئی بغاوت ہوتی. اس کائنات کا جو نظام ہے اتنا مستحکم ہے اس میں کبھی کسی بغاوت کے کوئی آثار کسی کو نظر نہیں آئے. یہ ہے توحید کی ایک دلیل جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. سبحانہ و تعالی, وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے. اما یقولون, ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں, علوم کبیرا, اور اس کا یہ علو جو ہے اس کی یہ بلندی اور بالا تری جو ہے یہ بہت بڑی. تو سب کے ہو السماوات سب ہو, اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان, والارض اور زمین, ومن فيهن, اور جو ان سب میں ہے, فإن من شيء إلا يسبح بحمده, اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. انه كان حليما غفورا, یقینا اللہ حلیم ہے تحمل والا اور غفور ہے بخشنے والا. واذا قرات القران, پھر دیکھیے پھر قرآن کا ذکر, اور جب اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں سناتے ہیں, جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے دلوں کے مابین, ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ایک پردہ ہائی کر دیتے ہیں, چھپا ہوا پردہ. پھر یہاں آپ کے سامنے وہ بات آئی کہ اصل سے ہے ایمان بالآخرہ, آخرت کا کچھ یقین ہو آدمی کو تو وہ ہدایت کو اخذ کرے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا, اور بعض پرس کا احساس ہے تو پھر اچھی سے اچھی بات کہیے, وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا. تو جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہے, مخفی پردہ. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ہم ان کے دلوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیتے ہیں, اَن يَفْقَهُوهُ, کہ نہ سمجھ پائیں اس کو, وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں, بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن پائیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, پھر دیکھیے لفظ قرآن, اور جبکہ آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں اس کی توحید کے ساتھ, کہ وہی وہ ہے, وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ اپنے پیٹھ کے بل وہ موڑ کر بھاگتے ہیں اور بھڑک جاتے ہیں کہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی ہو گئی, ہماری ساری مائتھولوجی جو ہے وہ تو انہوں نے ایک حرف واحد کے اندر اس کو ختم کر کے رکھ دیا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, ہم خوب جانتے ہیں نبی کہ یہ لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ آپ کے پاس آ کر کان لگا کر بیٹھتے ہیں, نیتیں ان کی جو ہیں خراب ہیں, سمجھنا یہ چاہتے نہیں, کوئی ایسی بات کر چاہتے ہیں کہ جس میں نیند میخ نکال سکے, کوئی اعتراض کر سکے, کوئی ایسی بات نیا نقطہ ہاتھ لگے جس کا مذاق اڑائے, لوگوں کو جا کر کہیں لو جی اب تو یہ بھی کہنے لگے یہ, تو ان کی نیتوں میں یہ فساد ہے. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بن بن کر بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ واقعے کو طالب حق بن کر آئے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى, اور جب وہ ہوتے ہیں علیحدگی میں, جب وہ باہمی مشاورت کرتے ہیں, اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تو جب یہ کہتے ہیں یہ ظالم لوگ کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص, مسحور ہے, جادو ہو گیا ہے ان پر, یا کوئی آسیب آ گیا ہے ان پر, یا کسی جن نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہے, باقی یہ کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ لائق انتخاب نہیں. انظر کیف ضربوا لك الامثال, دیکھیے اے نبی یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں, فضلوا, تو وہ بھٹک چکے ہیں, فلا يستطيعون سبيلا, اور اب یہ راہ نہیں پا سکتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا, یعنی ہمارا گوشت جو ہے وہ تو چورا چورا ہو جائے گا اور ہڈیاں رہ جائیں گی اکیلی ننگی ہڈیاں, آئندہ لمبوسونا خلقا جدیدا, تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا ایک نئی تخلیق کے ساتھ, ایک نئی زندگی ہوگی. قل كونوا حجارة او حديدا, اے نبی ان سے کہیے کہ بن جاؤ خا پتھر خا لوہا, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی اور ایسی شکل اختیار کر لو جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ سخت اور بھاری ہو کہ جس کو زندہ کرنا ممکن نہ رہے, ہم تو پھر بھی زندہ کر دیں گے. فسیقولون من یعیدنا, تو وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا, کون اعادہ کرے گا ہمارا. قل الذی فطرکم اول مرة, اب اس میں وہ غضب ہے جواب میں, اس لیے کہ سوال کرنے میں بھی وہ ہدایت کے طالب نہیں تھے, اعتراض کر رہے تھے برائے اعتراض, تو جواب جو ہے اس کے اندر بھی غضب کا پہلو ہے. کہیے کہ وہی اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ, تو پھر وہ مٹکائیں گے اپنے سر آپ کے سامنے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ, یہ بھی استہزاء کا, جی سمجھ میں آ گیا, بات آپ نے ٹھیک کہی, یہ تو بتائیے کب ہوگا, متا ہو, یہ قیامت کب ہوگی. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, کہہ دیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ قریب آ لگی ہو. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ, جس دن سے تمہیں پکارے گا. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ, تو تم اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے نکل آؤ گے اپنی قبروں سے, اور اس کی حمد کے ترانے گاتے ہوئے اس کی طرف جو ہے بہو گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم یہ سوچ رہے ہو گے, گمان کر رہے ہو گے کہ نہیں رہے ہو تم مگر تھوڑا سا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات وہی زبان سے نکالے جو بہت عمدہ ہو. یہ چونکہ وہ دور ہے جبکہ کسمکش شدید ہو گئی تھی, لوگ استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, تو اس میں کبھی کبھی بربنائے بشریت صحابہ کرام میں سے بھی کسی کی زبان سے کوئی تیز جملہ نکل جاتا ہوگا, اس پر یہ ہدایت آئی. قل لعبادی, اب یہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں نبی آپ کے ساتھ, یہ تو میرے بندے تھے, ان سے ذرا میری ایک ہدایت انہیں پہنچا دیجیے. وقل لعبادی, کہہ دیجیے میرے بندوں سے, یقول الذی احسن, انہیں اپنی زبان پر پورا قابو رکھنا چاہیے, بات وہی کہنی چاہیے اور نکالنی چاہیے زبان سے جو بہت عمدہ. ان شیطان جلدہ وہ بہن ہوں, شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ جھگڑا شروع کروا دے اور کسی طرح کی دشمنی ڈال دے, کوئی جھڑپ کروا دے. ان شیطان کان الانسان عدو و مبینہ, یقیناً شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تم سے خوب واقف, ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم, اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اور چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا,
وما ارسلناك علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغا بنا کر نہیں بھیجا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے.
ہم نے انبیاء میں سے اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت ہوتی ہے من وجہ، کسی ایک خاص اعتبار سے کسی کو کوئی چیز دے دی اور کسی ایک خاص اعتبار سے کسی کو کوئی چیز دے دی. مثلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ بقرہ میں بھی جہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں یہی دلکر رسول فضل اللہ بعضہ علی بعض. تو یہ تفضیل جو ہے بعض رسولوں کی یا بعض انبیاء کی دوسرے انبیاء پر فضیلت، کسی کو ہم نے کچھ دیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما وآتینا داود زبورا، داود کو ہم نے زبور دی، ایسی عمدہ کتاب جس میں جو منظور کتاب ہے اللہ کی کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے یہ ایکسپشن ہے. یہ نظم کی صورت میں تھی، نغمات حمد پر مشتمل، جس کو جب حضرت داؤد اپنی مترنم آواز میں جب پڑھتے تھے وہ نغمات حمد، تو اس میں شجر و حجر جو ہے وہ ان کے ساتھ مجھ میں آتے تھے اور پرندے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو ان کو ایک خاص فضیلت دیتے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے سنا، رات کو آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ان کے مکان کے پاس سے گزر ہوا، وہ بڑے خوشی اور خضوع سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور کافی دیر تک کھڑے رہے وہاں سنتے رہے. اور صبح کو ملاقات ہوئی فجر کی نماز میں، تو حضور نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ اشعری تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کیا، تمہارے گلے میں بھی وہی ساز ہے، اسی سوچ کے ساتھ تم قرآن پڑھ رہے تھے. تو اب یہ فضیلت ہے خصوصی تو حضرت داؤد کو مل گئی. مکالمہ جو ہوا ہے کوہ طور پر، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ تکلیما یا مفعول مطلق ہے، یعنی وہ جس کے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل اپنی اصل شکل میں واقع ہوا، استعارہ نہیں ہے، ضرب تو ہوں ضربا، میں نے اسے مارا جیسا کہ مارا جاتا ہے. اسی طریقے سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے، سوائے اس کے ایک حجاب تھا، ممبرائے حجاب ہی وہ کلام ہو رہا ہے، مطلب مخاطبہ براہ راست تھا جس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا. ایک ہے واسطہ جبریل سے کلام ہو رہا ہو، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او ممبرائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہ تین صورتیں ہیں اللہ کے کلام کی، یا تو وحی کے ذریعے سے کلام، یا ممبرائے حجاب کلام، اور یا تو فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ وحی کرتا ہوں. تو یہ جو ممبرائے حجاب کلام اور خطاب ہے براہ راست، یہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کو حاصل. تو یہ بات نہیں ہے کسی کو کوئی چیز دی کسی کو کوئی چیز دی، ہم نے محمد کو قرآن دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اگر کوئی سمجھے تو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. اس لیے کہ سارے معجزے جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ کو وہ ان کی زندگی تک رہے. حضرت موسیٰ کے بعد تو عصائے موسوی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے بعد تو یعنی بیٹا موجود نہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد تو دم عیسیٰ موجود نہیں ہے، وہ پھلوک کے جس کے اندر زندگی بخش اثرات موجود تھے وہ موجود نہیں، وہ ہے ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ. اس لیے کہ ان کی نبوتیں موقت تھی، ایک خاص دور تک کے لیے تھی، ان کو معجزے بھی وہ دیے گئے، اور یہ نبوت ہے ابد الآباد تک کے لیے، ان کو معجزہ وہ دیا گیا ہے جو تا قیام قیامت آتی رہے گا. یہ معجزہ جو ہے یہ محمد کی ذات تک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انتقال کے بعد بھی موجود، اور یہ معجزہ قائم رہے گا، قائم رہے گا، یہ باقی رہنے والا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس میں تو کوئی تحریف بھی ممکن نہیں ہے. تو ان کو ہم نے یہ دیا، یہ مضمون جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا، یہ آئے گا آگے چل کر واضح ہوگا. یہاں صرف اس جواب کا ایک پہلو آ گیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، موسیٰ کو وہ دیا، عیسیٰ کو یہ دیا، داؤد کو زبور دے دی، حالانکہ داؤد کا مقام تو بہرحال زمرہ انبیاء میں نہ موسیٰ والا ہے نہ عیسیٰ والا، وہ نبی ضرور ہے لیکن یہ کہ ان کا وہ مقام تو نہیں، اولو العزم من الرسل تو نہیں ہے، وہ سات رسول جن کو قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کہا گیا، جن کا حکمہ تمام سے بلند ہے، ان کو یا تو سات مانتے ہیں محققین یا پانچ مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور، پانچ تو یہ ہو گئے، ان میں تو کوئی شک ہی نہیں. جو سات مانتے ہیں وہ اس میں حضرت ہود اور حضرت صالح کو اور شریک کرتے ہیں، تو ان میں بہرحال حضرت داؤد نہیں. تو ہم نے ان کو زبور دے دی. یہ ہے جواب جو یاد دیا گیا. بلکم فضل اللہ بعض النبیین علی بعض, کوئی بات غلط نہیں ہے اس میں, ہم نے دی ہے فضیلت, ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دے دی بعض پہلوؤں سے. وہاں پہلا داؤد زبور, یہاں تک کہ داؤد جن کا مقام نہ موسیٰ والا ہے نہ عیسیٰ والا ہے, ہم نے ان کو زبور عطا کر دی. یہ وہ اختصاص ہے جو ان کی ذات کے ساتھ ہے. اولئک الذین زعمتم من دونہ, یہاں پھر رخ مڑا ہے اسی توحید کی طرف. اے نبی کہہ دیجئے پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ اللہ کے سوا ان کو بھی کوئی اختیار ہے. اولئک الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, نہ ان کو یہ اختیار حاصل ہے. مالا کا یملک مالک ہونا, اختیار ہونا, اس لیے کہ ملکیت ہی کے ساتھ حقیقت اختیار کا تصور ہے. میں اگر کسی چیز کا مالک ہوں تو مجھے اس میں اختیار ہے تصرف کا, جو چاہوں کروں. بکری میری ملکیت ہے, میں جب چاہوں ذبح کر دوں, کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں. تو یہ ہے ملکیت, اور ملکیت کے ساتھ اختیار حکمت. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, تو نہ انہیں اختیار حاصل ہے تم سے کسی ضرر کو دور کر دینے کا. کوئی تکلیف وہ تم سے دور نہیں کر سکتے, نہ اس کو کہیں بدل سکتے ہیں, کوئی تحویل جو ہے وہ بھی ممکن نہیں. اولئک الذین یدعون, وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں. اب یدعون کو انڈر لائن کیجئے, کون ہے وہ لوگ؟ مشرکین عرب. مشرکین عرب کن کو پکارتے تھے؟ یہ ذہن میں رکھیے, پکارا گیا ہے مختلف ہستیوں کو, ملائکہ کو بھی پکارنے والے جیسا کہ میں نے عرض کیا موجود رہے ہیں. پھر یہ کہ اولیاء اللہ کو پکارا گیا ہے, ان کی قبروں پہ جا کر استغاثے ہوئے, اور اب بھی ہوتے, وہ کوئی بات ماضی کی نہیں, وہ تو حال کی بھی ہے. لیکن یہ جو تھے مشرکین عرب, یہ پکارتے تھے فرشتوں کو. ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں, لہذا انہوں نے نام ان کے رکھے تھے مؤنث. لات در حقیقت مؤنث ہے, رزا در حقیقت عزیز کا مؤنث, العزیز الرزا, کبیر کبرا, اکبر سے کبرا بن جائے گا. تو یہ ملات, یہ بھی مؤنث, ملات الثالثہ الاخرى, تیسری یہ بڑی دیوی تھی ان کی. اولئک الذین یدعون, جن کو یہ پکار رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نافع ہے, دعار ہے, ہمیں تکلیف, ان کے اگر ناراض ہو گئے تکلیف پہنچ جائے گی, اگر یہ راضی ہو گئے, یہ خوش ہو گئے, تو نفع ہی نفع, چین ہی چین ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, ان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں. جن سے یہ مانگ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے. اب ایک حجاب ہی تو ہے جو پڑا ہوا ہے ہمارے ان کے مابین, اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو حقیقت کھل جائے. جبرائیل اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا اور قرب حاصل ہو جائے, اور ملائکہ, ملائکہ کے درجات ہیں, ملائکہ اسفل, ملائکہ مقربین, وہ ملائکہ اعلی, پھر ان کے اندر قرب کے درجات. تو یہ تو خود اس بات کے لیے کوشاں ہے, زیادہ سے زیادہ احکام خداوندی کی تنفیذ میں لگے ہوئے, اطاعت میں. نحن نسبح بحمد کا ونقدس لک, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور خلافت عرضی کا جب ارادہ اللہ نے ظاہر فرمایا فرشتوں کے سامنے, تو انہوں نے یہی تو کیا کہ ہم خدام حاضر ہیں ہر چاکری کے لیے, ہر خدمت کے لیے. نحن نسبح بحمد کا ونقدس لک, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمد کا ونقدس لک. تو وہ فرشتے جو ہیں جنہیں یہ سمجھے ہوئے معبود, جنہیں پوج رہے ہیں, جن سے دعائیں کر رہے ہیں, انہیں اختیار کوئی حاصل ہے ہی نہیں. عباد مکرمون, وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں, اگرچہ ان کا مقام ہے ایک, ان کا ایک مقام انہیں حاصل ہے تمہاری نسبت, لیکن یہ کہ وہ مزید تقرب الہی کے لیے خواہ ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے. ایہم اقرب, کون ہے جو اور آگے بڑھتا ہے, کون ہے جسے اور قرب حاصل ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ سے قرب کی دولت مزید نصیب ہوتی ہے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ, وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہے. ویخافون عذابہ, اور اللہ کے عذاب سے لرزاں بھی رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, اور تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرنا چاہیے. یہ ہے وہ نقشہ جو کھود دکھا دیا گیا, گویا کہ پردہ اٹھا کر, کہ یہ غیب کا حجاب جو پڑا ہوا ہے, تم نے ان کو دیویاں دیوتا بنا کر پوجنا شروع کیا ہوا ہے, تم منتیں مان رہے ہو, تم ان سے چاہتے. اب یہی معاملہ جو ہے یہ جان لیجئے, شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک رائے ہے, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ظاہر کی ہے, اگرچہ اس رائے کے لیے کوئی بہت مضبوط دلیل انہوں نے پیش نہیں کی, لیکن ایک رائے ہے بہرحال شاہ ولی اللہ کی رائے ہے، حجت اللہ میں ظاہر ہوئی ہے، حجت اللہ ان کی وہ کتاب ہے جس کو کہ سب لوگوں نے مانا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اہل حدیث نے بھی مانا اور احناف نے بھی مانا اور احناف میں سے بریلیوں نے بھی مانا اور دیوبندیوں نے بھی مانا، یہ کتاب ان کی، بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے کہ یہ بات فلاں طبقہ جو ہے اس کتاب کو پسند نہیں کرتا، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اس پر میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن حجت اللہ طالبہ جو ہے وہ ان کی متفق علیہ کتاب، اس میں خیال ظاہر کیا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کی ارواح بھی اس عالم برزخ میں ملائکہ اسفل کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ اسفل سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، وہ اونچے درجے کے نہیں، ملائکہ اسفل جو اس زمین کے انتظام پر معمور ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، ان کو بھی گویا کے ریکروٹ کر لیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو سول سروس ہے اس کے اندر ان کو بھی لے لیا، تو ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اول تو یہ کہ پتہ نہیں کہ ایسا ہے، ایک خیال ہے شاہ صاحب کا، کچھ دلیل انہوں نے دی ہے اگرچہ کوئی بہت قوی نہیں ہے، لیکن چلیے مجدانی خیال صحیح، تو اس میں بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی، وہ بیچارے وہ ملائکہ اسفل کے زمرے میں آئے ہیں، وہ ملائکہ اعلیٰ میں بھی نہیں آئے، ملائکہ اعلیٰ تک کو پکارنے کی اجازت نہیں، تو ان کو پکارنے کی اجازت کافی ہو جائے گی، اگر یہ تجھے کوئی چپراس وہاں مل گئی ہے یا کوئی اور کسی طرح کی دربانی کہیں مل گئی ہے، خدا کی مملکت ہے، اس میں ملائکہ اسفل کے زمرے میں شامل ہو گئے، کوئی خدمت ان کے ذمے ہو گئی تو ہو گئی، بڑے بڑے فرشتوں کے ذمے جو خدمتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو پکارنا، ان سے کوئی مدد طلب کرنا، یہ شرک ہو جائے، تو اگر کوئی شخص صرف یہ بات مان لے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آتی، یہ شرک نہیں ہے، شرک ہوگا ان کو پکارنا، ان سے استعانت، ان سے استمداد، ان سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہوگا، تو یہ معاملہ جو ہے جس طرح ملائکہ پر راست آ رہا ہے اسی طرح ان پر بھی آئے گا، اس عالم برزخ میں بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے درجات اور بلند ہو جائیں، ہم خدا سے اور قریب ہو جائیں، کوئی اسفل میں سے چاہے گا کہ ذرا چلیے اعلیٰ میں نہیں طبقہ متوسطہ میں ہمارا شمار ہو جائے، طبقہ متوسطہ سے کہیں اعلیٰ درجے کے اندر ہم پہنچ جائیں، تو ان لوگوں کا نقشہ تو یہ ہے جنہیں یہ پوج رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں نافع اور دار ان کو، یہ ان کو پکار رہے اور استغاثے کر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخشون عذابہ یخافون عذابہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو مغفرت کی، اللہ کی رحمت کا امیدوار، اور اللہ کی پکڑ سے انسان لرزا اور ترسا بھی رہے، کانپتا رہے، لڑتا رہے، یہ دونوں کیفیات میں ایک وقت رہے، ایک کیفیت کا غلبہ اگر ہو گیا تو انسان کا طرز عمل غیر معتدل ہو جائے گا، امید بہت زیادہ ہو گئی تو انسان گناہ پر جری ہو جائے گا، خوف بہت زیادہ ہو گیا تو انسان میں عمل کی قوت باقی نہیں رہے گی، خوف جو ہے وہ انسان میں سے عمل کی قوت اور اصلاح کی استعداد کو سلب کر دینے والی چیز ہے، مایوسی اس لیے فرمایا گیا کہ کفر ہے، لا تقلقوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو بین الخوف سے بر رجا جو اس زندگی میں ہونا چاہیے اس عالم برزخ میں بھی ان کا عالم وہی ہے کہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے بھی ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے انسان درگاہ ہو کر ساتھ ہے، یہاں میں صرف اور یہ بیان کر کے آج تک ختم کر رہا ہوں، اس لفظ وسیلہ نے بڑا ستم ڈھایا، بہت سے الفاظ جیسا کہ میں نے آج پہلے بھی کہا تھا، لفظ نصیحت عربی میں کچھ اور مانی ہے، اردو میں کچھ اور مانی ہو گئے، لفظ ذلیل عربی میں کچھ اور مانی ہے، ہمارے یہاں کچھ اور مانی ہے، لفظ تو عربی کا عربی سے ہمارے یہاں آیا، ذلیل کے معنی عربی میں ہے کمزور ضعیف، ہمارے یہاں ذلیل کے معنی کمینہ، جس کے اندر کوئی گھٹیا کوئی مزاج کے اندر کوئی بڑی پستی جو ہے اس کی دنا کے تما جس کو کہتے ہیں وہ ذلیل ہے، حالانکہ یہ لفظ قرآن مجید میں صحابہ کے لیے آ گیا، اب اگر وہ معنی اس میں شامل کیجیے تو ایمان ہی آپ کا خالم نہیں رہتا، وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم انتہائی کمزور تھے، اب یہ اذلہ جمع ہے ذلیل کی، ذلیل کا وہ ترجمہ کیجئے جو آپ کی زبان میں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان بھی درست نہیں رہے گا، الفاظ کا یہ ہے وہ معاملہ کہ اگر نہ سمجھا جائے تو صورت حال جو ہے بڑی دور چلی جاتی ہے، عربی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل، اردو میں کچھ اور معنی ہو گئے، یہی لفظ وسیلہ ہے، وسیلہ ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے وسائل و ذرائع، ذریعے کے ساتھ اس کو ہم نے ڈانک دیا. جب ذریعہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، تو وسیلے کے معنی بھی یہ ہوئے کہیں پہنچنے کا ذریعہ. تو وسیلہ تلاش کرو، یعنی کوئی حاجب، کوئی دربار خدا کا، کوئی مقرب، کوئی ایسا ہو جو ہمیں بھی خدا تک ذرا پہنچا دے اور خدا تک ہماری درخواستیں پہنچا دے، چلیے ہمیں نہ پہنچا، وہ پہنچا ہوا ہو تاکہ وہ ہماری درخواستیں، ہماری دعائیں پہنچا دے، اس کے پاس جائیں دعا کرانے کے لیے. اور یہ کہ خود اس کی صحبت میں بیٹھے تو خدا تک پہنچے، یا یہ کہ خود ہم کچھ نہ کریں بس اسی کو وسیلہ پکڑ لے تو وہ ذریعہ بن جائے، وہ ہمیں جنت میں پہنچا دے. یہ لفظ وسیلہ کے غلط مفہوم سے یہ سارے تصورات کا وابستہ ہو. وابستہ ہوئے ہی وسیلہ، اجی کوئی توسل، کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی ہونا چاہیے، بغیر ذرائع کے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لفظ وسیلہ کا یہ غلط استعمال جو ہے وہ ذہنوں میں اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سارا تصور جو ہے بدل گیا، جو اس لفظ کا قرآن میں لا کر جو بات کہیں مقصود تھی اس سے بالکل غلط بات آ گئی. وسیلہ پر اب جو لغوی بحث ہے وہ سمجھ لیجیے. الوسیلہ تو التوسل الى الشیء برغبہ، وسیلہ کے معنی ہے کسی چیز تک پہنچنا رغبت کے ساتھ. واو صاد اور لام وصل، اس کے معنی بھی قرب ہے اور پہنچنا ہے، اور واو سین اور لام وصل اس کے بھی معنی وہی ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں یہ جو صحرفی مادے ہوتے ہیں تو جو مادے قریب ہیں اپنے حروف کے اعتبار سے معنی میں بھی قریب ہوتے ہیں. تو وصل سواد سے اور وصل سین سے دونوں کے معنی قرب، پہنچنا کہیں. لیکن یہاں فرق ہو جائے گا التوسل بالرغبہ، ایک ہے مجرد کہیں پہنچ جانا اور ایک بڑی محبت سے، بڑے اشتیاق سے، بڑی رغبت سے کہیں پہنچنا ہے. یہ ہے وصل مجرد سواد والا اور وصل سین والا اس میں فرق. چنانچہ ہی احق من الوسیلہ لتضمنها بمعنی رغبت، اس کے اندر عام جو وصل ہے سواد والا اس سے ایک اور خاص معنی پیدا ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ اس میں رغبت موجود ہے. جیسے لفظ اطاعت اور عبادت، اس پر کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. اطاعت مجرد کسی کی بات مان لینا، اور عبادت بات ماننا محبت کے ساتھ. ایک اطاعت بالجبر بھی ہوتی ہے، زبردستی اطاعت انگریز کراتے تھے ہم سے، ہم کرتے تھے، یہ بھی اطاعت ہے. ایک اطاعت ہے کہ آپ اپنے محبوب کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کا جذبہ جو ہے آپ کا، وہ در حقیقت اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی ہر بات مان رہے ہیں. یہ اطاعت جو ہے عبادت بن جائے گی. تو لفظ اطاعت اور عبادت میں یہ فرق ہو گیا کہ اطاعت عام ہے، عبادت خاص ہوگی، وہ اطاعت کے جو محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کی جا رہی ہے. اسی طرح وصل عام ہے فاض سے، اور وصل سین کے ساتھ وہ قرب کے جو منتہائی رغبت کے ساتھ انسان حاصل کر رہا ہو وہ ہے وسیلہ. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لوگوں اس کی طرف وسیلہ، قریب سے قریب پر ہونے کی کوشش کرو، تمہاری سعی و جہد جو ہے وہ اس پر مرتکز ہو جائے، خدا سے دور رہنے پر قانع نہ ہو جاؤ. یہ وہی بات ہے کہ جو کہی گئی قرآن مجید میں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم کوشش تو کرتے ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، تم کوشش کرتے ہو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ کی راہ میں جان پہچانی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایسارے جان و مال میں ایک دوسرے سے باغی لے جانے کی کوشش کرو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ بات جو ہے یہاں فرمائی گئی کہ تم جو ہے دنیا میں، حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کو جو دنیا میں تم سے پیچھے ہو، اور دیکھو اس کو جو دین میں تم سے آگے ہو. ہم دیکھتے ہیں دین میں تو اس کو جو ہم سے پیچھے ہے، ہم سے بھی پیچھے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے، بہت غنیمت ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں جو ہم سے آگے ہیں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب یہ یہاں تک پہنچ گیا تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں. اس کو برعکس کرو، دنیا میں اس کو دیکھو جو پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر تلاش پیدا ہو. جیسا کہ شیخ سعدی نے دیکھا، ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ میرے پاؤں میں جوتی تک دے، تو نے نہ ہوں کیا کہ کچھ دے رکھا دنیا کو، اور میں تیرا فقیر بندہ، مجھے جوتی تک نصیب نہیں. کہتے ہیں اگلے ہی گاؤں میں جو پہنچے مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص کو دیکھا لنجا، جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، سجدے میں گر پڑے کہ اللہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہیں، غنیمت ہے، تیرا شکر ہے. وہ جوتی کی شکایت ختم ہوئی. جوتی کی شکایت ہوگی اگر تم دیکھو گے علم نامہ کو کار پر چلتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں، اور اگر پیدل چلتے کو دیکھو گے تو سائیکل جو ہے بہت غنیمت معلوم ہو. تو دیکھو اس کو جو دنیا میں تم سے پیچھے ہے، اور دین میں اس کو دیکھو جو آگے نکل گیا. کہ تاکہ تمہارے اندر یہ رغبت پیدا ہو. ایہم اقرب, کون ہے زیادہ قریب, جو زیادہ قریب ہے اگر وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے میں بھی پہنچ سکتا ہوں. اور قرب خدا بندی جو ہے اس کے اندر اضافے کی صحیح کرے گا انسان. تو یہ ہے لفظ وسیلہ کا اصل مفہوم. قرآن مجید میں یہ لفظ دو مرتبہ آیا, جو حضرات نوٹ کرنا چاہے, حضرت ابن عباس جو حبر الامہ, حضرت مجاہد, حضرت قتادہ, حضرت ابو وائل, حضرت حسن بصری رحمہ اللہ, ان سب نے الوسیلہ کو القرب اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ, اللہ کا قرب حاصل کرو اس چیزوں سے, اس کی اطاعت کے ذریعے سے اور ان کاموں کے ذریعے سے جو اللہ کو پسند ہے. یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مفہوم ہوگا. قرآن مجید میں یہ سورہ مائدہ میں آیا ہے, آیت نمبر 35 ہے, نوٹ کر لیجئے گا جا کر. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یہاں واو تفسیری ہے, اللہ کا قرب تلاش کرو, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. ذریعہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرو. یہ عمل ہے جو تمہیں قریب کرے گا اللہ سے. یہ عمل وہ جو کل کی جو پوری بحث تھی کہ قرآن ہم سے ظاہر کرتا ہے عمل کو, ہم کہتا ہے وہ آدمی مل جاؤ بس اس کے ساتھ دامن سے وابستہ ہو جائے, خود حرام خوری کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں, خود بلیک مارکیٹنگ جاری رکھیں گے اسی طرح, ہماری زندگی وہی کی وہی رہے گی, آگے نہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوگی, ہماری طرز معاشرت, ہماری بود و باش, ہماری عورتوں کی اگر بے پردگی ہے وہ جو کی تو قائم رہے گی. کوئی مل جائے کوئی وسیلہ جو ہمیں وہ جو منزل ہے اس سے گزروا دے. یہ ہے در حقیقت وہ چور دروازہ جو دین کے اندر لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں, اور اس میں یہ لفظ وسیلہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا حجاب بن گیا ہے لوگوں کے لیے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جن کو تم پوجتے ہو, جن سے تم دعائیں کرتے ہو, جن کی دندوت کرتے ہو, جن کے استھان بناتے ہو, جن سے اپنے نفع اور ضرر کے بارے میں امیدوار یا خائف ہو, اگر تمہیں پردہ اٹھا کر دکھا دیا جائے تو اس عالم برزخ میں تو ان کا اپنا حال یہ ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, ان کو دھن سوار ہے اس کی اور قریب سے قریب تر ہو جائے. اب وہ سجدہ تو واجب ہو جائے گا آپ پر, لیکن یہ کہ سورہ علق کی جو آخری آیت ہے وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو, یہ ہے ذریعہ. قرب حاصل کرو حکم ہے, لیکن اس قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ سجدہ ہے. اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, قریب قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس وقت اس نے اپنی انا اور اپنی خودی سب کو لا کر زمین پر رکھ دیا ہے. جب پیشانی اسے ٹکا دی زمین پر تو وہ جو حجاب تھا وہ نفس کا اور نفسانیت کا وہ ختم ہو جانا چاہیے اگر کوئی شعور کے ساتھ وہ سجدہ کر رہا ہو. تو یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ قریب کرے گا, جہاد قریب کرے گا, عمل اور طاعت خدا کی, وہ عمل کے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے در حقیقت کے جو انسان کے لیے ابتدائے وسیلہ کا ذریعہ بنیں گے. وسیلہ خود جو ہے اس کے معنی ذریعہ نہیں ہے, بلکہ اس کے معنی ہے قرب خدا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.